اچھا جی، اب تفسیر کرتے ہیں. اب دیکھیے کہ دوسرا سپارہ شروع ہوا تھا جس میں امت وسط کا رول بتایا گیا ہے نا. اب دیکھیں کہ عموماً لوگوں کا خیال یہ ہوتا ہے کہ جب ہم دین کی طرف آئیں گے تو لوگوں سے کٹ جائیں گے، لیکن اللہ نے تو ہمیں شہداء علی الناس، صرف اپنوں سے نہیں پوری دنیا سے رشتہ جوڑنے کے لیے کہا، تمام انسانوں کے سامنے حق کی گواہی، کٹنا نہیں سب سے جڑنا ہے. اس کے لیے پھر کیا ضروری ہے؟ کچھ اعلی اخلاق اور صفات ضروری ہیں، جن میں سب سے پہلے تو یہ کہ انسان فضول لایانی مصروفیات، بیکار حجت بازیوں کو چھوڑ کر کس چیز کی طرف آ جائے، نیکیوں میں آگے بڑھنے کے لیے دوڑنے لگے، فاستبقوا الخیرات، اس پر عمل کرے اور علم حاصل کرے. اور علم میں چار چیزوں پر کنسنٹریٹ کرے، تلاوت کتاب، تزکیہ نفس، تعلیم کتاب اور تعلیم حکمت پر. صرف علم حاصل نہ کرے، اپنے اخلاق کو بھی سوارے اور نکھارے. کیسے؟ تذکرونی اذکرکم، محسن کا شکر ذکر کے ساتھ، وشکرو لی ولا تکفرو، جو کچھ ملا ہے اس پر شکر گزاری، ناشکری کا رویہ نہیں. کیونکہ ناشکر انسان نہ اپنی ذات کے لیے کچھ بھلا کر سکتے نہ انسانیت کو کوئی فائدہ پہنچا سکتے. جو جتنا شکر گزار ہوگا، اب دیکھیں نا شکر کا مفہوم کیا بتایا تھا میں نے آپ کو کہ لغت میں کیا ہے، گائے تھوڑا چارہ لے کر زیادہ دودھ دے، یعنی تھوڑا بھی ہمیں ملے تو ہم زیادہ لوگوں کو دینے والے ہوں، زیادہ بھلائی سوچنے والے ہوں، ہر حال میں وسیع دل رکھتے ہوں. اور پھر اس راستے میں مشکلات آئیں تو کیا ہے، استعینوا بالصبر والصلاۃ کی پالیسی پر عمل کریں. اور بڑے سے بڑے نقصان پر بھی کیا کہیں، انا للہ وانا الیہ راجعون، ہر دکھ اور تکلیف سب اللہ کے لیے ہے، اس پہ اجر مل جانا. اور پھر صبر کے نشانات پہ غور کرے، صفا مروہ. اور اس کے بعد امت وسط کو کیا کرنا ہے، جو حق اللہ نے کتاب میں للناس، تمام انسانیت کے لیے، پورے لوگوں کے لیے بتایا ہے، اس کو بیان کرنا. اور جو نہیں مانیں گے وہ ان کی اپنی ذمہ داری ہے. اور امت وسط کو کائنات میں بھی غور و فکر کرنا ہے، کیونکہ دنیا کی رہنمائی صرف دین کا علم پڑھ کے نہیں ہو سکتی. یاد رکھیں، دنیا کو اگر آپ لیڈ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے کائنات میں غور و فکر بھی ضروری ہے. لیکن کس قسم کا غور و فکر؟ الہکم الہ واحد کے کانسیپٹ کے ساتھ. اور پھر آگے کچھ چیزوں سے بچنا ضروری ہے، اور وہ کیا ہے، شرک وغیرہ. اور امت وسط کا ایک اپنا تشخص ہوگا، اور وہ حلال اور حرام کی پابندی کے ساتھ. پھر عقل سے کام لینا، کچھ حرام چیزوں سے بچنا، جن کی تفصیلات کچھ یہاں آج ملیں گی آپ کو. اور پھر اس علم کو چھپانا نہیں، اسے بیچنا نہیں دنیاوی مفادات کے لیے، یہ سب کچھ نہیں. اور بیکار کی بحثوں اور جھگڑوں سے بچ کر اپنے آپ کو نیکی کے حقیقی کاموں پر جمع دینا ہے، جن کی تفصیل آج کے سبق کے آخر میں آئے گی. ٹھیک، پورا سپارہ وہ ذہن میں چل رہا ہے، رب سے بنتا ہے نا. اب دیکھیں کہ اگر ہم آیات کو بھی ایک خاص مقصد کے تحت نہ پڑھیں تو وہ ہر چیز بکھری بکھری ٹکڑے ٹکڑے. مثلا انسان ہے، ہم انسان ہیں، ہم کو انسان کہا جاتا ہے، تو انسان کس کا نام، یہ ہاتھ انسان ہے، یہ سر انسان ہے، یہ ٹانگ انسان ہے، کیا ہے انسان؟ ان سب چیزوں کا مجموعہ انسان ہے. اگر ان کو الگ الگ کر دیا جائے تو ہاتھ کو فائدہ دے سکتا ہے؟ پاؤں کو کوئی فائدہ ہوگا؟ آنکھیں دیکھتی بھی رہیں تو کچھ نہیں دیکھیں گی اگر یہ چیزیں الگ 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 ہو جائیں. قرآن پاک کیا ہے؟ ایک کتاب ہے، اللہ کی کلام ہے، اور ایک خاص مقصد اور غرض کے لیے ہمیں دی گئی ہے. اگر وہ مقصد سامنے نہ ہو تو ہر آیت پر کیا ہے، بس ٹکڑے ٹکڑے، کچھ ادھر کی بات کچھ ادھر کی. اسی لیے بہت سے لوگ جب قرآن پڑھتے ہیں اور وہ لنک نہیں جوڑ پاتے، وہ مقصد نہیں تلاش کر پاتے، کہتے یہ کیا ہے، کبھی ہمیں ایک بات بتائی پھر اس کے بعد دوسری پھر تیسری، تو یہ سب ہمیں تو قرآن کا طریقہ ہی سمجھ میں نہیں آتا، لہٰذا فیڈ اپ ہو کے چھوڑ دیتے ہیں. اسی لیے استاد سے پڑھنے کی ضرورت ہوتی ہے اور مل بیٹھ کے غور و فکر کرنے کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ ہم آیات کو باہم لنک اپ کر سکے اور جو کچھ پڑھیں ان سب کا ایک استعمال ہو بحیثیت انسان اور بحیثیت امت وسط. پہلا سپارہ اہدن الصراط المستقیم کے گرد گھومتا ہے، اور جب آپ کو اہدن الصراط المستقیم مل گیا اور آپ کو اللہ نے چن لیا، امت وسط بنا لیا، تو اب اگلی یہ جو اس سپارے میں بہت سی چیزیں امت وسط کے ایسے اخلاق اور کردار اور کچھ ان نیکیوں کا ذکر ہے کہ جو اس کے اندر ہونی چاہیے، اور کچھ ایسی خرابیوں کا ذکر ہے کہ جو نہیں ہونی چاہیے. اب یہ ذرا سے ذہن میں رکھ کے اب ہم تھوڑی سی آیات کو دیکھتے ہیں. فرمایا کہ الہکم الہ واحد، تمہارا الہ تو بس ایک الہ تھا، لیکن لوگوں نے کیا کیا؟ ومن الناس، لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں ظالم، من یتخذ، جو بنا لیتے ہیں، من دون اللہ اندادن، اللہ کے سوا اور شریک، اوروں کو خدا بنا لیتے ہیں. اندادن پیچھے بھی پڑ چکے ہیں، ند، جو کسی شے کی ذات اور جوہر میں شریک ہو. تو شریک کون ہے؟ جو اللہ کی صفات یا ذات میں اس کے برابر قرار دیا جائے. یعنی رقیب اور مد مقابل کی حیثیت بھی رکھتا ہوں. تو بعض لوگ ایسے ہیں جو اللہ کو چھوڑ کر اوروں کو شریک بنا لیتے ہیں، اوروں کو خدا بنا لیتے ہیں، اور بنا کر پھر کیا کرتے ہیں؟ یحبونہم، ان سے ایسی محبت رکھتے ہیں کحب اللہ، جیسی محبت اللہ سے رکھنی چاہیے. اب دیکھیں کہ ہر انسان کے اندر اللہ نے ایک جذبہ رکھا ہے، اور وہ جذبہ ہے عبودیت کا. اپنے لیے ایک بڑے سہارے کی تلاش کا. عبودیت عبادت سے ہے. اپنے لیے ایک بڑے سہارے کی تلاش، اپنا سب کچھ اور اس کے نام کر دینا، اس کے لیے کر دینا. انسان اپنی فطرت کے لحاظ سے مجبور ہے کہ وہ کسی سے شدید محبت کرے، کسی چیز کو شدید چاہے، اور جو جس چیز کو شدت سے چاہتا ہے وہی اس کا معبود ہو جاتا ہے، وہی اس کی سوچوں کا مرکز بن جاتا ہے، وہی اس کی قربانیوں کا مرکز بن جاتا ہے، وہی اس کے لیے ہر نفع نقصان کا سبب بن جاتا ہے. اب بات یہ کہ اللہ تعالیٰ چونکہ خود نظر نہیں آتے ہم کو، تو عموماً ہم سے کیا غلطی ہوتی ہے کہ جو چیزیں نظر آتی ہیں ان سے اٹریکٹ ہو کر ہم ان کے گرویدہ ہو جاتے ہیں. جس چیز سے اٹریکٹ ہوتے ہیں پھر ہم اس کو چاہنے لگتے ہیں، اور جب اس کو چاہنے لگتے ہیں تو اس کی چاہت میں بعض اوقات ایسے آگے بڑھتے ہیں کہ اللہ کا حق بھول جاتے ہیں. یہیں سے خلل آ جاتا ہے، یہیں سے اللہ تعالیٰ پھر ناراض ہونے لگتے ہیں. تو شرک کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو مرکز عبادت، مرکز محبت بنانے کی بجائے کسی اور کو بنا لینا، یا کسی اور کو اس میں شریک کر لینا، کیا ہے شرک؟ یعنی اب تک جو میں نے بات کی اس کو تھوڑا سا سمجھ لیں دوبارہ. ہر انسان کے اندر کچھ جذبات ہیں، ان میں سے ایک جذبہ محبت ہے. ہر انسان کے اندر کسی چیز کو چاہنے کی ایک شدید خواہش ہے. اللہ تعالیٰ نظر نہیں آتے تو انسان نظر آنے والی چیزوں کو چاہنے لگتا ہے، اور جو جس کو چاہتا ہے وہ اس کا معبود بن جاتا ہے. معبود ہوتا غلام، انسان اس چیز کا غلام ہو جاتا ہے، بے بس ہو جاتا ہے اس کے سامنے. اس کی عقل، اس کا دل، اس کا مال، اس کی جان، ہر چیز اس کے تابع ہو جاتی ہے. پھر ہر چیز اس کے لیے قربان کرنے لگتا ہے، اپنا وقت، اپنی صلاحیتیں، اپنی سوچیں، اپنا دماغ، اپنا سب کچھ اس کے نام کر دیتا ہے. ایسا ہی ہے نا، یہیں سے شرک کی ابتدا ہوتی ہے. حقیقت میں صرف ایک ہی ہستی ایسی ہے کہ جس کو چاہا جانا چاہیے، جو کبھی دھوکہ نہیں دیتی، جو سب ضروریات پوری کر سکتی ہے، جو انسان کا مان نہیں توڑتی، انسان کی کیئر کرتی ہے، جہاں سے انسان کو سب کچھ ملتا ہے، اور وہ اللہ کی ذات ہے. لیکن چونکہ وہ خود چھپا ہوا ہے، یہ بھی ٹیسٹ ہے نا ہمارا، اگر وہ نظر آتا تو ہماری نگاہ کسی دوسری طرف اٹھتی ہی نہ. جیسے جنت کی وہ صفت بتائے گی نا کہ جب اللہ تعالیٰ اپنا دیدار کرائیں گے تو انسان کو ہر دوسری نعمت بھول جائے گی، ہر چیز بھول جائے گی. حالانکہ جنت دنیا کے مقابلے میں اتنی خوبصورت ہے کہ دنیا میں اس کے حسن کا کوئی ایک جھلک بھی کہیں نہیں پائی جاتی، کسی خوبصورت سے خوبصورت ترین چیز میں. تو ایک روایت میں آتا نا، جب اللہ تعالیٰ ہر بندے کو وہ سب دے دیں گے جو وہ چاہے گا، تو اور چاہیے نہیں، سب کچھ مل گیا، اب کچھ نہیں چاہیے، تو پھر اس وقت اللہ تعالیٰ اپنا دیدار کرائیں گے. جب اللہ تعالیٰ خود نظر آئیں گے تو انسان کو ساری اپنی جنت اور ہر پسندیدہ چیز بھول جائے گی. بالکل ایسے ہی ہوتا ہے کہ جیسے کہتے نا کہ پتہ نہیں ان کی آمد پہ گلوں میں کیا خوشبو نہ رہی کہ وہ، یعنی اس شعر کا بھی مطلب کیا ہے کہ وہ ہر چیز پھیکی ہو گئی، چراغ نہ رہے اور پتہ نہیں چراغوں میں روشنی نہ رہی اور گلوں پھولوں میں خوشبو نہ رہی. تو یہ کیا ہے کہ بالکل ایسے ہی جب اللہ کی ذات نظر آئے گی تو کسی پھول کی خوشبو اور کسی چراغ کی روشنی اس کے سامنے کوئی حیثیت ہی نہ رکھے گی. یہ کہتے ہیں نا سورج کو چراغ دکھانا، تو اللہ کی ذات کے سامنے کوئی چیز ٹکے گی نہیں. تو بالکل اسی طرح دنیا میں ہمارا ٹیسٹ یہ ہے کہ وہ نظر نہیں آتا، لیکن اس کو اتنا چاہو جتنا کسی بھی نظر آنے والی چیز کو چاہا جا سکتا ہے، بلکہ اس سے بھی بڑھ کے چاہو. اس لیے فرمایا وَمِنَ النَّاسِ، لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں، مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ، جو اللہ کے سوا گھٹیا چیزوں کو اندادن شریک بنا بیٹھے، ان میں الجھ کے رہ جاتے ہیں. یحبونہم، ان سے ایسی محبت کرنے لگتے ہیں. حب کا لفظ جو ہے نا حبہ سے ہے، حبہ دانے کو کہتے ہیں، دانہ زمین میں چھپا ہوا ہوتا ہے، بیج جیسے ہوتا ہے نا. تو حبہ یحبو کا مصدر حب، جو چیز پسندیدہ ہو یا جو شے اچھی معلوم ہو، اس کے چاہنے کا نام حب ہے. اس کی تین صورتیں ہوتی ہیں حب کی. نمبر ایک، کسی لذت کی وجہ سے. انسان کو جب کسی چیز میں مزہ آتا ہے نا تو وہ اس سے محبت کرنے لگتا ہے، کسی فائدے کی وجہ سے، کہ جس چیز میں انسان کو فائدہ نظر آتا ہے تو انسان اس کو چاہنے لگتا ہے. جیسے بچے کو ماں کی ذات میں فائدہ نظر آتا ہے کہ اس سے دودھ ملے گا، کھانے کو ملے گا، محبت ملے گی، پیار ملے گا، تو اسی کو چاہتا ہے، ہر ایک سے بڑھ کے اس کو پھر چاہتا ہے. اور اسی طرح کسی فضیلت کی وجہ سے، کہ کسی کا بہت فضل ہو، بڑائی ہو. جیسے دنیا، جیسے ہیروز ہوتے ہیں، عام انسانوں سے زیادہ ان میں کچھ کوالٹیز ہوتی ہیں، تو یہ اسباب محبت ہوتے ہیں. تو ہر انسان جو کہ اس کے اندر ایک کمزوری ہے نا، وہ اپنی کمزوری کو فلفل کرنا چاہتا ہے، کسی ایسی ہستی سے تعلق رکھ کر جس کا تصور، جس کی کمپنی، جس کا وجود اس کی اس کمی کو پورا کر دے، اس کی تکمیل کر دے. فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا، اللہ کے سوا اوروں کو شریک بنا لیتے ہیں، پھر کیا کرتے؟ یحبونہ، ان سے محبت کرنے لگتے ہیں. کیسی محبت؟ کحب اللہ، جیسی محبت اللہ سے کرنی چاہیے. لیکن وَالَّذِينَ آمَنُوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، اشد حبا للہ، اللہ کی محبت میں سب سے شدید ہوتے ہیں، جیسے ابراہیم علیہ السلام تھے، اسی لیے ان کا نمونہ پیش کیا گیا. اللہ کی محبت میں سب سے زیادہ پکے ہوتے ہیں، اشد. ایمان کی یہ پہچان ہے، ذرا اس پر اپنے اپنے ایمان کو ہم پہچانیں. یہ ایمان کی پہچان ہے، ہر چیز سے بڑھ کر اللہ کی محبت. مال، جان، اولاد، انسان، تمام چیزیں، سب چیزیں نیچے ہو جائیں، چھوٹی ہو جائیں، کم ہو جائیں، وہ ذات بڑی ہو جائے. لیکن بعض لوگ یہاں مار کھا جاتے ہیں، اوروں کو چاہنے لگتے ہیں، اور اس طرح چاہتے ہیں جیسے خدا کو چاہا جاتا ہے، اور ان پر ایسا بھروسہ کرتے ہیں جیسے خدا پہ بھروسہ کیا جا سکتا ہے، ان کی مدد کا ایسا یقین رکھتے ہیں جیسے خدا مدد کرتا ہے. تو کیا ہوگا؟ اب یہ رشتہ کیسے ہو گیا؟ ایک لیڈر اور فالوور کا ہو گیا، ایک رہنما اور پیروکار کا ہو گیا. جسے عام طور پر ہمارے ہاں دنیا میں پیر و مرشد جسے کہتے ہیں. اب کیا ہے؟ اس میں کوئی برائی نہیں کہ کوئی پیر ہو، اور اس میں کوئی برائی نہیں کہ کسی کو کسی سے کوئی گائیڈنس ملے. اگر یہ اپنی لمٹس کے اندر ہو تو ایک شخص جو دوسروں کی رہنمائی کرتا ہے بہت اچھی بات ہے، اور ایک جو جا کے رہنمائی پاتا ہے بہت اچھی بات ہے. خرابی کہاں شروع ہوتی ہے؟ کہ جب اپنے پیر و مرشد کو ہم کیا سمجھ لیں؟ اللہ سے آگے سمجھ لیں. جب اپنے استاد کو، اپنے عالم کو، اپنے والدین کو، اپنے کسی بڑے کو اللہ سے آگے لے آئیں کہ اللہ کی بات رد ہو سکتی ہے، اس کی نہیں ہو سکتی. اللہ کی بات کو پیچھے کر دیں، اس کی بات کو ماننے لگیں، تب قیامت کے دن حساب کتاب تو اللہ نے لینا ہے، کسی انسان نے نہیں لینا، خواہ ہمارے والدین ہو یا کوئی اور ہو، کتنا بھی بڑا کوئی انسان ہو. لیکن قیامت کے دن والامر یوم اذن للہ، مالک یوم الدین صرف وہ ہے. اب کیا ہوگا قیامت کے دن جب سب لوگ اکٹھے ہوں گے؟ تو معبود بھی اکٹھے ہوں گے، عابد بھی سامنے ہوں گے، چاہے جانے والے بھی اور پرستار بھی آمنے سامنے ہوں گے. چاہنے والے اور چاہے جانے والے سب ایک جگہ جمع ہوں گے. اب قیامت کا نقشہ کھینچا جا رہا ہے، اب ہوگا کیا؟ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، کاش دیکھیں وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا، یعنی شرک کیا. شرک کیا ہے؟ اللہ سے بڑھ کر کسی اور کو چاہنا یا اس جیسا چاہنا. کاش یہ مشرک دیکھیں، اس جرون العذاب، جب وہ عذاب دیکھیں گے تو کیا ہوگا؟ پکار اٹھیں گے ان الخوت للہ جمیا، کہ طاقت تو ساری کی ساری اللہ میں ہے، اللہ کے پاس ہے. ہم نے تو اپنے ہیروز کو بہت طاقتور سمجھا ہوا تھا، ہم تو اپنے بزرگوں میں ساری کرامات سمجھتے تھے، ہم تو اپنے استادوں کو بڑی چیز سمجھتے، ہم تو اپنے والدین کو بڑی مضبوط ہستیاں سمجھتے تھے. لیکن یہ تو سب دھوکا تھا. اصل قوت کس کے پاس ہے؟ للہ، اللہ کے پاس. وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ، اور اللہ سخت عذاب دینے والا ہے. اب کیا بنے؟ اب ہوگا کیا؟ چاہنے والے اپنے چاہے جانے والوں کے پیچھے بھاگیں گے اور کہیں گے خدا کے لیے ہمیں بچاؤ، اللہ تو بڑا سخت سزا دینے والا ہے، اب تم ہمیں کسی طرح چھڑاؤ اور بچاؤ، ہمارے کام آؤ. لیکن وہاں کیا ہوگا؟ استبر الذین تبعوا، جو چاہے گئے وہ وہاں بیزاری دکھائیں گے، کہیں گے چلے جاؤ یہاں سے، ہم نہیں جانتے تم کون، ہمیں تو اپنی پڑی ہے، ہمیں تو اپنی فکر ہے. وہاں وہ ان سے بیزار ہو جائیں گے. کن سے؟ من الذین اتبعوا، ان لوگوں سے جنہوں نے پیروی کی ہوگی. ورعب العذاب، اور عذاب دیکھ رہے ہوں گے کہ جو ان کی طرف بڑھ رہا ہوگا. وتقطعت بهم الاسباب، اتنے میں سارے تعلقات ختم ہو جائیں گے، سب دوستیاں ختم، سب رشتے ختم، ماں باپ بچوں سے الگ، دوست دوست سے الگ، لا يسأل حمیم حمیما، استاد شاگرد سے الگ، پیر اپنے چاہنے والے سے الگ. یعنی یہاں کسی ایک خاص گروہ، کیونکہ عموماً تفسیروں میں پھر اپنے اپنے فرقے کے مطابق تفسیر کی جانے لگتی ہے نا، تو بات یہاں سے جی جو اللہ تعالیٰ نے بتائی، اور لفظی ترجمے کا فائدہ یہی ہے کہ اس کو ایک خاص رنگ میں نہ دیکھیں. کیا پیروی کیے جانے والے اور کرنے والے کسی بھی کانٹیکسٹ میں ہو, دنیا میں اندھا دھند کسی کو بھی کچھ فالو کرنے والے, ہاں بچے جو ماں باپ کو کریں, شاگرد جو استاد کو کریں, اور اسی طرح عام لوگ جو اپنے کسی پیر و مرشد کو کریں, یا عام لوگ جو اپنے کسی سیاسی لیڈر کو مثلا آنکھیں بند کر کے اس کے پیچھے چل پڑے, وہ حرام کہے تو حرام کر دیں, حلال کہے تو حلال کر دیں, کسی کو قتل کرنے کو کہے تو قتل کر دیں, کسی کو چھوڑنے کو کہے تو چھوڑ دیں, چوری ڈاکے کو کہے تو ادھر چل پڑے. یہ ہو رہا ہے نا ہمارے معاشرے میں, یہ نہیں کہ ہماری عوام آنکھیں بند کر کے اندھا دھن کیا کرتے ہیں, پیچھے چل پڑتے ہیں کسی بھی نعرہ لگانے والے کے, خواہ کو مذہب کے نام پہ لگاتا ہے, خواہ وہ کسی سیاست پہ لگاتا ہے, خواہ وہ کسی اور اپنے مفاد کے لیے لگاتا ہے, کہیں نسل ہے, کہیں رنگ ہے, کہیں وطن ہے, کہیں کچھ اور بت ہیں, کہیں لوگوں کے اندر ذات برادری کا جنون پیدا کر دیا جاتا ہے اور وہ اس بنیاد پر اکٹھے ہو کر اپنے لیڈر بنا کر تعصب کے پیچھے چل پڑتے ہیں. حالانکہ یہ تو سب صرف پہچان کے لیے. تو قیامت کے دن ہوگا کیا, جو لیڈرز ہوں گے وہ اپنے فالوورز سے بیزاری دکھائیں گے, چلے جاؤ یہاں سے ہم تمہارا کچھ نہیں کر سکتے, وہ ان کے پیچھے بھاگے خدا کے لیے ہمیں چھڑاؤ, وہ کہیں گے چلے جاؤ ہم نہیں چھڑا سکتے. کیوں؟ اس لیے کہ ان القوت للہ جمیعا, قوت ساری کی ساری تو اللہ کے پاس ہے, اب کون کس کو چھڑائے, کون کس کے کام آئے. فتقطعت بهم الاسباب, اسباب سبب کی جمع ہے, سبب رسی کو کہتے ہیں, مراد ہے تعلقات, سب تعلقات رشتے رسیاں کٹ جائیں گے, سب ختم. خواہ کوئی کسی کو پرسنل لیول پہ اس طرح چاہے کہ اللہ کا حکم نگلیکٹ کر دے, مثلا ایک بیوی اپنے شوہر کی چاہت میں ایسی مبتلا ہو کہ ہر حرام کام کرے, جو شوہر غلط سے غلط کام کرے وہ کرتی چلی جائے, یا کوئی بچے والدین کی ہر غلط بات ماننے کو تیار ہو جائے. دنیا میں آپ کا کوئی کتنا بھی بڑا محسن ہو, کتنی بھی اس کے آپ کے اوپر احسانات ہوں, لیکن جہاں اللہ کا حکم ہو وہاں کسی کی بات نہیں ماننی. ہاں کوئی بھی ہو, کوئی بھی, کوئی رشتہ اس کا رکھ لیں, نام لیڈر رکھ لیں, پیر رکھ لیں, استاد رکھ لیں, والد رکھ لیں, محبوب رکھ لیں, جو مرضی رکھ لیں, کسی بھی انسان سے ایسا تعلق جو اسے اللہ سے بے نیاز کرے, اللہ سے دور کرے, یہ سب سے بڑا شرک ہے. لہذا وہاں سب رشتے ختم, اللہ کی ذات جب ظاہر ہوگی سب تعلقات خود بخود ختم ہو جائیں گے. وقال الذین اتبعوا, اور کہیں گے وہ لوگ جنہوں نے پیروی کی, کیا کہیں گے, لو ان لنا کرتن, کاش ایک دفعہ دنیا میں ذرا واپس جائیں, فنتبرأ منہم, ہم ان لیڈروں سے بیزاری دکھا کے آئیں, ہم بھی ان سے بیزار ہوں. تبرأ براءت سے بیزار ہونا, کما تبرؤ منا, جس طرح آج یہ اب ہم سے بیزار ہو رہے ہیں. دیکھو دنیا میں تو یہ ہمارے بغیر جیتے نہیں تھے, آج ہم سے ہمیں پوچھتے نہیں. کذالک یریہم اللہ اعمالہم حسرات, اس طرح دکھائے گا ان کو اللہ ان کے اعمال حسرتیں بنا کر, یہ دیکھو کس طرح تم بھاگے جا رہے تھے اندھا دھند ان کے پیچھے. یعنی وہ فلم چلائی جائے گی دنیا کی جب فالوورز لیڈرز کے پیچھے آنکھیں بند کر کے چل رہے ہوں گے, اپنا مال جان ہر چیز ان پہ قربان کر رہے ہوں گے, ان پہ پھول چڑھا رہے ہوں گے, اور ان کے ساتھ ان کے لیے ہر چیز اپنی برباد کر رہے ہوں گے, سب پچھلے عمل دکھائے جائیں گے. دیکھو تم نے تو دنیا میں ان کے آگے سجدے تک کر ڈالے. لٹرلی بعض اوقات انسان انسانوں کے آگے سجدے کرتے ہیں, چاہے ریزن کچھ بھی ہو, ہاں کوئی بادشاہ کو اس کی رعایا سجدہ کر رہی ہو, یا کسی دینی بزرگ کو اس کے لوگ سجدہ کر رہے ہیں, کوئی بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, بعض لوگ جیسے بڑے بڑے نیک بزرگوں کی قبر پر جا کر ان کو سجدہ کرنا شروع کر دیتے. یہ بات میری اپنی پرسنلی آزمائی ہوئی. ہم اسکول میں پڑھتے تھے تو ایک قبر تھی قریب ہی, ان کا نام تو شاہ صاحب کی قبر کے نام سے مشہور تھا, تو امتحان آئے تو سب اسٹوڈینٹس کہنے لگے کہ دیکھو اگر پاس ہونا تو شاہ صاحب کی قبر پہ جا کے تو دعا مانگنی ہو. تو انہوں نے کہا آپ بھی چلو میں بھی چلوں بڑی صاحب. اور مجھے آج تک یاد ہے کہ ان لڑکیوں نے بچیوں نے اس قبر پہ سجدہ کیا اور ان میں میں خود بھی شامل تھی. یہ میرے اپنے ساتھ گزر چکی ہے, پتہ ہی نہیں تھا. سب نے کہا پاس ہونا ہے تو چلو سجدہ کرتے ہیں دعا کرتے ہیں. ہم نے کہا اور کیا چاہیے, پاس ہونا ہے کہیں بھی لے جاؤ. اسکول کے قریب ہی بریک ہوئی کہا اچھا سب چلتے ہیں. جگہ جگہ ہر جگہ موجود ہیں قبریں. اس لیے کبھی مجھے کوئی کہنا کہ نہیں سجدہ نہیں ہوتا تو میں نہیں مانتی, کہتے نہیں سجدے بھی ہوتے ہیں اس لیے کہ میں خود ان لوگوں میں شامل ہوں. اب آپ خود سوچیں کہ سجدہ تو صرف اللہ کے لیے ہونا چاہیے, کہ اتنی عزت والی جگہ کو انسان صرف خدا کے سامنے زمین پر رکھے, کسی انسان کے سامنے نہیں. یہ انسان کی توہین ہے. لیکن ہمارے ہاں ایسی جہالت موجود ہے لوگوں کے اندر, لا علمی. اور میں سوچتی ہوں کہ اگر مجھے یہ قرآن نہ ملا ہوتا شاید میں اب تک انہیں لوگوں میں شامل ہوتی. جدھر کوئی لگا ہے ادھر ہی لگ پڑے, ادھر ہی چل پڑے. کسی دلیل سے تھوڑی چلتے ہیں. لوگ بتاتے ہیں وہ فلاں اس قبر پہ گیا, اس کو یہ ملا, اس کو یہ فائدہ ہوا, تو لوگ کہتے ہیں چلو فائدہ ہو تو ہم بھی چلیں. کون سوچتا ہے کہ اللہ نے منع کیا؟ قرآن تو پڑھا نہیں لوگوں نے کہ جس میں ان چیزوں کو حرام قرار دیا گیا کہ اللہ کے سوا کسی کے آگے جھکانا چاہے. بہرحال اب کیا ہوگا, قیامت کے دن انسان ایسے ہی بڑوں سے بیزاری دکھائیں گے کہ دیکھو ہم تو ان کو سجدے کرتے رہے دنیا میں, ان کے آگے ہاتھ جوڑتے رہے, ان پہ اپنے مال نچھاور کرتے رہے, ان کے لیے سب کچھ قربان کرتے رہے, ان کے لیے گھنٹوں ہم کھڑے رہتے رہے. آپ کو پتا ہے کہ ایک وقت تھا جب روس کے اندر وہ جو اسکوئر ہے, ریڈ اسکوئر کیا بولتے ہیں اس کو, جی, اور اس کی لیمن کی جو باڈی تھی اور جو اس کے نشانات تھے, اس کو سلامی دینے کے لیے بعض اوقات لوگ گھنٹوں یخ برف راتوں میں کھڑے رہتے تھے, کیونکہ خدا کا تصور نہیں رہا تھا. اب لیڈروں کو ہی خدا بنا لیا, ان کے لیے بڑی بڑی قربانیاں کی. آپ کو پتا ہے کہ سوشلسٹ انقلاب جب آیا لاکھوں انسانوں کا خون بہا, لوگوں نے اس انقلاب کو برپا کرنے کے لیے اپنے خون دیے, جانے دی, کس کے نام پر؟ ایک نظریے کے نام پر. تو قیامت کے دن وہ نظریہ ان کو چھڑائے گا نہیں. کوئی لیڈر کام نہیں آئے گا, کوئی بزرگ, خواہ کوئی دینی بزرگ ہو, خواہ کوئی علمی بزرگ ہو, خواہ کوئی رشتہ داری کا بزرگ ہو, خواہ کوئی سیاسی بزرگ ہو, یہ ساری بزرگیاں صرف دنیا کی حد تک ہیں. قیامت کے دن یہ ساری لیڈریاں خاموش ہو جائیں گی. لہذا ہر ایک اپنی عقل سے کام لے, کوئی کسی کو آنکھیں بند کر کے فالو نہ کرے, اندھا دھند کوئی کسی کی تقلید نہ کرے, کوئی کسی کے پیچھے نہ چلے. پیچھے چلنے کی چیز وسیع اللہ کی کتاب ہے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور بس. اور دلیل کے ساتھ کسی بھی چیز کو اپنائے تو دلیل کے ساتھ, اللہ کا حکم ہے تو کرتی ہوں, نہیں ہے تو خواہ میرا باپ ہی کیوں نہ ہو نہیں کروں گی. یہ بغاوت نہیں, سرکشی نہیں, بے ادبی اور بدتمیزی نہیں, ادب اور احترام کے ساتھ کہ نہیں. والذین آمنوا اشد حبا للہ, جو ایمان والے ہوتے ہیں وہ اللہ کی محبت میں سب سے زیادہ شدید ہوتے ہیں. اس محبت کے سامنے کسی کی محبت نہیں ٹھہرتی. ورنہ کیا ہوگا, قیامت کے دن انسان کی یہ محبتیں حسرت بنا کے دکھائی جائیں گی. دیکھا نا تم نے اپنا سب کچھ اس کے لیے جھونک دیا تھا. اچھا اس میں ہمارے وہ سارے شعر و شاعری اور گانے بھی آتے ہیں کہ جس میں انسانوں کے نام پہ مرنے کی باتیں کی جاتی ہیں. افسوس کہ مجھے کوئی بھی یاد نہیں, ورنہ میں کوئی سناتی اور آپ کو جلدی بات سمجھ میں آتی. وما ہم بخارجین من النار, اور وہ آگ سے نکلنے والے نہ ہوں گے, آگ سے نہ نکل سکیں گے. بیزاری دکھائیں, گالیاں دیں, جو مرضی کریں, اب لیڈرز اور ان کے شاگرد سارے کے سارے ایک ہی جگہ جمع ہوں گے. اگر ان کے جمع ہونے کی بنیاد اللہ کا کلام نہیں تھا, کوئی اور چیزیں تھی,